کائنات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو زمین اور آسمان ان سب چیزوں کی پیدائش میں، ان سب چیزوں کے بنانے میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان میں سے جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اگر ہم کسی بھی زمین کے خالی حصے پر نکل جائیں تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے آسمان پر اوپر اور پاؤں کے نیچے زمین کی طرف نظر ڈالیں تو اتنا کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کی وسعتوں کو ہم پا ہی نہیں سکتے، اتنی بے شمار چیزیں کہ جن کو گننا ہمارے لیے محال ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ انہیں کس نے بنایا۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی کہانی پڑھتے ہیں، کوئی ناول پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے کس نے لکھا۔ جب آپ ایک پینٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ کس نے بنائی۔ کوئی اچھا مکان بنا ہوا دیکھتے ہیں، کوئی اچھی بلڈنگ، کوئی اچھا تعمیر کا نمونہ، تو آپ فوراً سوچتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کون ہے، آرکیٹیکٹ کون ہے، اسے ڈیزائن کس نے کیا۔ کسی بھی چیز کو دیکھ کر فوراً ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کہاں سے بنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اس کا میک لکھا ہوتا ہے، بنانے والے کا لکھا ہوتا ہے، میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان یو ایس اے، کہاں کا ہے، اور کچھ نہیں لکھا ہوتا، بس اتنا۔ یعنی کیونکہ یہ ہر انسان کی ایک کیوریوسٹی ہے یا ایک جاننے کی طلب ہے یا تڑپ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر فوراً اس چیز کے بنانے والے کے بارے میں سوچتا ہے یا پوچھتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم آسمانوں پہ دیکھتے ہیں، زمین پہ دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے۔ اور اس کا سمپل سا جواب ہم سب کو دیا گیا ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے، ہمارے معاشرے کی طرف سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ آتی ہے کہ جب اس نے بنایا تو پھر ان سب چیزوں کو اون بھی وہ کرتا ہے۔ جیسے ایک بک لکھنے والا اس کی کاپی رائٹ رکھتا ہے، یا اسی طرح کوئی بھی چیز بنانے والا اگر اس کا نام مٹا کر کسی اور کا لکھ لیا جائے تو یہ ایک جال سازی ہوتی ہے، فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ بازی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے تو کسی اور کا اس پر نام لگانا یا کسی اور کو کریڈٹ دینا ایک ظلم ہے۔ تو ہم نے مان لیا کہ جس نے بنایا وہی اس کا مالک ہے، وہی ان سب چیزوں کو اون کرتا ہے۔ اب جو مالک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، پھر اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ چیزیں اس کی مرضی کے مطابق کام کریں۔ مثلاً آپ کوئی مشین بناتے ہیں، آپ کوئی چیز بناتے ہیں، یا آپ کوئی چیز بناتے نہیں صرف خرید کے لے آتے ہیں اور آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ مثلاً ایک گھر خریدا آپ نے، یا ایک پین خریدا آپ نے، یا ایک کاپی خریدی آپ نے، تو اب آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ آپ کا ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ یہ بھی بالکل ایک نیچرل سی بات ہے۔ ظاہر ہے آپ کی چیز، بعض اوقات آپ اپنی چیز کاٹ رہے ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری چیز، میری مرضی، میرا گھر جیسے چاہوں رکھوں۔ تو آپ کے گھر میں آپ کی مرضی، آپ کی چیز پر آپ کی مرضی، آپ کے کپڑے، مثلا آپ کا ڈریس ہے، آپ چاہیں تو اسے پہنیں، چاہے تو پھاڑ دیں، چاہے تو کسی کو دے دیں، چاہے تو رکھیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی کسی بھی چیز کو ہم بس رکھے رکھتے ہیں، اسے استعمال نہیں کرتے، اور کوئی ہمیں نہیں پوچھ سکتا کہ ہم نے اسے استعمال کیوں نہیں کیا۔ آپ کے پاس ایک سمپل سا جواب ہے کہ ہماری پاس ہے۔ تو یہ ایک عام سمجھنے کی بات ہے کہ جو چیز جس کی ہوتی ہے اس پر اسی کی مرضی چلنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ سورج اللہ کی مرضی کے مطابق نکلتا ہے، بادل اس کی مرضی کے مطابق آتے ہیں، ہوائیں اس کی مرضی کے مطابق رخ بدلتی ہیں، زلزلے اس کی مرضی سے آتے ہیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے ایٹم کو بھی آپ دیکھیں تو اس کی جو ساخت ہے یا اس کا جو کام ہے وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. آپ جب اس کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں, اس کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کچھ اور چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. مثلاً آگ ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ وہ جلے اور وہ جلتی. اب آپ آگ کو ٹھنڈا تو کر سکتے ہیں لیکن جب وہ جل رہی ہوتی تو اس سے جلنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کروا سکتے. تو بہت ساری چیزیں جو ہمیں کائنات میں نظر آتی ہیں, ان سب میں آپ یہ اصول دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کس انداز میں بیان کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سجدے سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں, یعنی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں, اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں. سورۃ النحل کی آیت 48 اور 49 میں یہ آیت آتی ہے, اولم یروا الى ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین وعن الشمائل سجدا للہ وهم داخرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وهم لا یستکبرون. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں کسی بھی اس چیز کی طرف جسے اللہ نے پیدا کیا کہ کس طرح اس چیز کے سائے بھی دائیں اور بائیں گر کر اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں, اور اللہ کے لیے ہر وہ چیز سجدہ ریز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, ہاں وہ جاندار ہوں یا فرشتے ہوں, اور وہ تکبر نہیں کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز, حتیٰ کہ ان چیزوں کے سائے بھی, وہ بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں, سارے جانور اور سارے فرشتے, اور یہ تکبر نہیں کرتے, یعنی جو انہیں کہا جاتا ہے وہ کر رہے ہیں. ایک اور آیت میں آتا ہے, وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالهم بالغدو والآصال. سورۃ الرعد کی آیت 15 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے, خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی, اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام, یعنی گر کر جب وہ لمبے ہو جاتے ہیں تو ان سایوں کا گرنا یا لمبا ہونا, یہ بھی قرآن میں سجدے سے تشریح دی گئی اس کو. اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں, کسی پودے کو آپ دیکھیں, کسی جانور کو دیکھیں, کسی بھی چیز کو دیکھیں, تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے. اب یہ سجدہ کس قسم کا کر رہی ہے؟ مثلا درخت کھڑا ہے, وہ تو خود کھڑا ہے, وہ تو نیچے نہیں جھکتا. ابھی پچھلے دنوں اسی ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا امیزنگ سائٹس میں انٹرنیٹ پہ, جس میں کچھ درخت اس پوزیشن میں ہے جیسے وہ رکوع کی حالت میں ہے. پتہ نہیں وہ تصویر آپ کی نظر سے گزری یا نہیں, میں گھر سے آ گئی تو مجھے راستے میں یاد آیا, ورنہ میں آپ کے لیے لاتی اور دکھاتی آپ کو. اسی طرح کچھ اور چیزیں تو وہ درخت ہے اور باقاعدہ بھی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی انسان رکوع میں پڑا ہوا ہے. تو بعض اوقات ان کی جیسے جتنے بھی جانور ہیں ان سب کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوزیشن اس طرح ہے کہ جیسے وہ رکوع کی حالت میں ہے جتنے بھی چوپائے. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں عبادت کر رہی. پہاڑوں کی عبادت جو ہے وہ قیام ہے جیسے نماز کی حالت میں کرتے ہیں, جانوروں کی جو ہے وہ ایک طرح سے رکوع کی حالت ہے, جیسے گھوڑے کو آپ دیکھیں, بھینس کو دیکھیں تو وہ رکوع کی حالت میں ہے. کچھ ایسے ہیں جو زمین پہ لیٹنے یا رینگنے والے ہیں تو وہ سجدے کی حالت میں ہیں. تو بہرحال یہ ہر ایک انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ وہ مختلف چیزوں میں مختلف اینگل سے ان کو دیکھتا ہے, انٹرپریٹ کرتا ہے. لیکن قرآن کی ان دونوں آیتوں کے مطابق کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور وہ سجدہ کر رہی ہے. تو یہاں سجدہ یا نماز کا اصل مفہوم پھر کیا ہوا؟ اللہ کی اطاعت, اللہ کی بات ماننا, اللہ کے آگے جھکنا, اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کا اظہار, اپنے بندہ ہونے کا احساس کہ ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے. یہاں پر آ کر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں تو انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئیں, اور یہ ساری خدمت, آپ دیکھیں کہ مثلا فصلیں کیوں ہوتی ہیں, کراپس کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ انسان کھائے. آپ کہیں گے کہ نہیں, انسانوں کے علاوہ جانور بھی کھاتے ہیں. اب آپ پوچھیں کہ جانور کس کے لیے, اس میں بھینس گائے کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی؟ انسانوں کے لیے بنائی. پھر اسی طرح کچھ پرندے ہیں خوبصورت قسم کے, تو وہ بھی ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے لیے, انسانوں کی خوشی کے لیے بنائے, کہ انسان ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اور یہ قرآن پاک میں لباس کے لیے لفظ آتا ہے ریشا کا, اسے پرندوں کے پروں سے تشبیہ دی گئی کہ ان پرندوں کے اندر جیسے زینت ہے, خوبصورت ڈیزائن ہے, رنگ ہے, شیڈس ہے, اسی طرح انسان کے لباس کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. تو انسان پرندوں سے بہت سی چیزیں, جیسے بنائی سیکھی, ویونگ سیکھی, بہت ساری چیزیں. تو یہ تمام ہمیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. پہاڑوں کے اندر جو کچھ خزانے رکھے وہ کس کے لیے ہیں؟ سمندر کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ سب کچھ ہمارے لیے. کچھ چیزیں ڈائریکٹلی ہم استعمال کرتے ہیں, کچھ انڈائریکٹلی ہم ہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہیں, وہ تو اللہ کی بات مان رہی ہیں, اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہیں, اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں. لیکن ہم جو انسان یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں, کیا ہم نہیں جھکیں گے؟ کیا ہمیں نہیں جھکنا چاہیے؟ اور ہمارے جھکنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی, کہ انسان دن بھر بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے, لیکن پھر خاص طور پر آ کر اپنی زبان سے اور اپنے ایکشنز کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے رب, میں تیرا بندہ ہوں, جو نعمتیں تو نے مجھے دی ان سب پر میں تیرا شکر گزار ہوں. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے, شکر ادا نہیں کرتے, عاجزی نہیں کرتے, وہ دراصل اللہ تعالیٰ کو کیا بتا رہے ہیں؟ کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تو نے ہمیں کچھ کیا ہے یا نہیں, اور ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ نماز صرف تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. تو یہ یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے, بندگی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. اب وہ لوگ جو بندگی کا اظہار نہیں کرتے, جو اللہ کے آگے عاجزی نہیں کرتے, اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ سے ملاقات کے لیے دن میں 5 مرتبہ حاضر نہیں ہوتے, وہ سوچیں کہ وہ اچھے ہیں یا جانور اچھے ہیں, وہ اچھے ہیں یا پتھر اچھے ہیں, وہ اچھے ہیں یا کائنات کی دوسری چیزیں اچھی ہیں. اب دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے افضل بنایا, ان ساری چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا. تو جب یہ ساری چیزیں اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں, انسان سے کم تر درجے کی ہوتی ہوئی, اور پھر انسان نہ جھکے, تو پھر ان دونوں میں سے فضیلت کس کو حاصل ہوئی؟ عاجزی کرنے والے کو یا تکبر کرنے والے کو؟ عاجزی کرنے والے کو, اللہ کے آگے جھکنے والے کو. تو جب ایک جانور جھکتا ہے, جانور سجدہ کر رہا ہے اور انسان نہیں کرتا, تو انسان کا درجہ پھر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں, وہ عقل سے کام نہیں لیتے. اور عقل سے کام لینا کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ جس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں, جس کی دی ہوئی زندگی, اگر ہم سوچیں کہ ہمارے جسم میں جو کچھ ہے وہ کہاں سے آیا, ہم اگر دیکھ سکتے ہیں تو کس کے انعام سے؟ یہ آنکھیں ہمارے والدین تو ہمیں گفٹ نہیں کی, تو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی. اگر ہم بول رہے ہیں تو یہ قوت ہمیں کس نے دی؟ کوئی انسان ہمیں نہیں دے سکتا. ابھی تک سماعت کو تیز کرنے والا آلہ یا آنکھوں کو دیکھنے کے لیے عینک وغیرہ کا تو کچھ استعمال ہوا, زبان پر بھی نہیں بنی کہ اگر کسی کی اپنی نہیں کام کرتی تو اس کو دوسری لگا دی جائے یا اس کو بولنے کے لیے کچھ اور طریقہ بتا دیا جائے. تو اسی طرح اگر ہمارا دل دھڑک رہا ہے تو کس نے اس کو یہ حکم دیا؟
یا کہاں سے ہم نے لیا یہ سب کچھ، یا ہمارا دماغ استعمال ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہم نے کہاں سے لیا؟ انسان کبھی سوچے تو صحیح، اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم نے کسی انسان سے لی ہو، یا اگر خدا نخواستہ کسی انسان کی چلی جائے تو وہ دوسرے سے جا کر ادھار لے آئے یا جا کے بازار میں خرید لائے. نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک دانت میں چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے، آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے دانت نکالنے کے کتنے پیسے لے لیتا ہے، یعنی صرف نکالنے کے. اور جب وہ مصنوعی دانت لگاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھاؤزنڈ میں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. اس وقت انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ہم سے کچھ بھی لیے بغیر یہ ساری نعمتیں مفت میں ہمیں دے دی. تو جب سب کچھ ہمیں اللہ کی طرف سے مل رہا ہے تو ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے، ہم پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم جواب میں اس کا شکر ادا کریں. اور اس کے شکر کے لیے اس نے ہمیں طریقہ بتایا کہ آؤ تم نماز پڑھو، اور پھر اس نے ہمیں ڈسپلن سکھایا، وقت مقرر کر دیے تاکہ سب لوگ اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ کام کر سکیں. وقت کیوں مقرر کیا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ مثلا آپ لوگ یہاں پڑھنے کو آتے ہیں، آپ ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. کس لیے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں؟ تاکہ سارے کام آپ کے روزانہ ہو جائیں، جو کچھ آپ کو کرنا ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہو جائے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل بنانا بھی انسان نے اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھا. نمازوں کا ایک ڈیلی ٹائم ٹیبل ہمیں دے دیا گیا. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کے کسی بھی دن کا ٹائم ٹیبل نہ ہو اور آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آج آپ جو چیز جب چاہیں کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دن ختم ہو جائے گا اور آپ کے سب کام بھی نہیں ہو پائیں گے. کوئی کچھ کرنا ہوگا، کوئی کچھ کرنا ہوگا، اور وقت ضائع کر کے آپ چلے جائیں گے. تو وہ لوگ جن کی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے یا ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے، اس میں وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں، یعنی ان کی لائف آرگنائزڈ ہوتی. لیکن جو لوگ بغیر کسی ٹارگیٹ کے جیتے ہیں وہ اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے نہ دیتے کہ تمہیں فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا ہے، پھر زوال ہونے کے بعد ظہر پڑھنا ہے، پھر اس کے کچھ اور دیر کے بعد عصر پڑھنا ہے، پھر دن کے ڈھلتے یعنی غروب ہوتے مغرب اور ذرا وقت گزر جائے تو عشاء، اگر یہ نہ ہوتا اور ہمیں یہ کہہ دیا جاتا کہ دن میں پانچ نمازیں پڑھ لو، بس جب چاہو پڑھ لو، تو آپ دیکھتے کہ ہم اپنے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر لیتے. تو وہ ساری جمع کر کے اگر ہمیں رات کو پڑھنا پڑتی تو ہم پڑھ نہ سکتے. پھر اسی طرح دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مثلاً رات بھر سوتے سوتے ہم تھک گئے، تو ہمیں ایک ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی. تو اس وقت جب ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اپنے لیے، اپنی بہتری کے لیے، کامیابی کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ نیچے کو بھی جھک رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سلام پھیر رہے ہیں، تو یہ ساری کیا ہے؟ ایک ہلکی پھلکی ایکسرسائز. پھر اس کے بعد آپ دن کا ایک بڑا حصہ کام کرتے ہیں، تقریباً آٹھ گھنٹے کا وقفہ آ جاتا ہے اس کے بعد. آپ دیکھیں کہ ورکنگ آور عموماً میکسیمم آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. وہ آٹھ گھنٹے آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا کے کام کرنے کا خوب موقع دیتا ہے. اس کے بعد پھر آپ تھک جاتے ہیں، پھر آپ کو ایک روحانی اور جسمانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح صبح اٹھنے کے بعد ایک جسمانی غذا کے لیے آپ بریک فاسٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہلکی پھلکی نماز بھی پڑھتے ہیں. پھر آپ دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک روحانی ڈوز بھی لیتے ہیں، زہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ کام کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر انسان کسی بریک کے بغیر کام ہی کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے، تو یہ الٹیمیٹلی اس کی اپنی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. اور اگر انسان اپنی زندگی میں صرف جسمانی ضرورتیں پوری کرتا رہے اور روحانی ضرورت پوری نہ کرے، تو یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے کیا لازم ہے کہ اپنی روح اور جسم دونوں کو ساتھ لے کر چلے. پھر آپ دیکھیں کہ اثر کے وقت پھر چائے کا کپ لیتے ہیں، پھر چائے کا کپ نماز چھوٹی سی ایک روحانی ڈوز لیتے ہیں. مغرب کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی جسمانی ضرورت نہیں ہوتی کچھ، لیکن روح ایک اداسی کا شکار ہو جاتی، ایک عجیب سے غم کا، ایک ڈپریشن کا سا شکار ہوتا ہے انسان جب اندھیرا آ رہا ہوتا ہے. اس وقت انسان پھر مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، پھر عشاء کے وقت ایک کھانا اور اس کے ساتھ ہی نماز، اور پھر آپ اس ایکسرسائز کے بعد ایک طرح سے سو جاتے ہیں, کیونکہ پسندیدہ چیز کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلد سو جایا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پرندے ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت سورج کے غروب ہونے کے کچھ دیر کے بعد سب نیند میں چلے جاتے ہیں, اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہ سب بیدار ہو کر ایک طرح سے ذکر شروع کر دیتے ہیں, اور سورج کی پہلی کرن اٹھنے کے بعد کوئی پرندہ درخت پہ بیٹھا نہیں رہ جاتا, سب کے سب اڑ کر اپنی غذا تلاش کرنے لگتے ہیں. تو یہ ایک فطرت کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس قائم کر دیا, اور ہمارے لیے ہم سے بھی تقاضا کیا کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں, کیونکہ اسی میں ہماری دنیا کی بھلائی بھی ہے. جب ہم کسی بھی حد سے یا اعتدال سے نکلتے ہیں تو دنیا میں بھی ہم اس کی تکلیف اٹھانے لگتے ہیں, دنیا میں بھی ہمیں اس کے جو برے نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے آنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز صرف ایک روحانی ڈوز نہیں بلکہ انسان کے اندر ایک ریزسٹنس پیدا کرتی ہے. جس طرح کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے انسان کے اندر اگر ریزسٹنس ہو تو آپ دیکھیں گے کہ انسان ہوا میں بہت سے جراثیم ہوتے ہوئے بچ جاتا ہے, لیکن جن لوگوں کی ریزسٹنس لو ہوتی ہے تو ذرا سا کوئی وائرس پھیلتا تو فوراً کیچ کر لیتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں بھی بہت سی برائیوں سے بچنے کے لیے, کیونکہ برائیاں انسان کے لیے ایک گندگی کی حیثیت رکھتی ہیں, جیسے آپ اپنے کپڑوں کو گندگی سے بچاتے ہیں, اپنے لباس کو بچاتے ہیں, تو اسی طرح اپنی روح کو بھی برائی سے بچانا ایسا ہی ہے جیسے ایک گندگی سے بچانا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے بھی نماز ہمارے اندر ایک ریزسٹنس پیدا کرتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے, کہ وہ انسان کو پھر اس چیز میں انٹرسٹ نہیں رہتا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر, اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے, پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کچھ وعدے کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہم مدد چاہتے ہیں, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اور ہر نماز میں ہم جب یہ بات کرتے ہیں اور تھوڑا شعور کے ساتھ کرتے ہیں تو لازمًا ہمارے اندر ایک خیال یا ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اچھے کاموں میں آگے بڑھیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ غم اور سکھ, دکھ اور خوشی, یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہیں. جسے دن کے بعد رات آتی, رات کے بعد دن آتا ہے, اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی ایک تو یہ فزیکل سینس میں رات اور دن آتے ہیں, اسی طرح خوشی اور غم کی شکل میں بھی رات اور دن انسان کے اندر آتے ہیں. غم کیا اندھیرا ہے, کبھی آپ کی روح بہت خوش ہوتی لیکن آپ نے دیکھا کہ کبھی آپ کے اندر بلا وجہ ایک ڈپریشن آ جاتا ہے, آپ جتنا بھی کنٹرول کرنا چاہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتا, آپ ایک ایسی پریشانی اور پشیمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس سے نکلنا آپ کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے. بسا وقت ایسے غم آ جاتے ہیں, انسانوں کی طرف سے کچھ دکھ آ جاتے ہیں, کبھی انسان کو مال کی کوئی پریشانی لگ جاتی ہے, کبھی انسان کو انسانوں کے رویے کی طرف سے کوئی دکھ پہنچتا ہے, کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا, آپ کو ستایا, آپ کا کچھ نقصان کر دیا, تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت پیدا کرتی ہیں. ان چیزوں کا علاج ہونا چاہیے, ان کا حل ہونا چاہیے. جیسے آپ کو بھوک لگتی تو آپ کھانا کھا لیتے ہیں, آپ کو پیاس لگتی ہے آپ پانی پی لیتے ہیں, جب آپ پہ غم آتا ہے, دکھ آتا ہے تو آپ کو کچھ تو لینا چاہیے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو اسی حالت میں چھوڑے رکھیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس طرح انسان دنیا میں تعمیری کام نہیں کر سکتا. مثلاً اگر آپ کو کوئی غم پہنچا اور آپ غم ہی مناتے چلے جائیں گے تو آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی ڈپریشن کا شکار ہیں اور اس میں اپنے آپ کو تنگ کر رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, تو کسی کا تو کچھ نقصان ہی, آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کو کوشش کر کے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, یہ ایک صحت مند رویہ ہے. لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ دیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ, کہ جب انسان پر کوئی دکھ آئے تو اس وقت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی کا وقت آپ پر آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں. جنگ بدر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا شدید وقت کا مسلمانوں پر, یوں لگتا تھا کہ جیسے آج مسلمان مٹ جائیں گے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر نماز پڑھ کر آہوزاری کر رہے ہیں اور خوب خوب دعا مانگ رہے ہیں, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو فرمائیں. اور اسی طرح ہمیں صلاۃ حاجت سکھائی گئی. فرض نماز کے علاوہ حاجت کے نفل پڑھ کر انسان اپنے لیے دعا کر سکتا ہے. کبھی امتحان ہے, کبھی کوئی بزنس ہے, کبھی شادی کا موقع ہے, کبھی کچھ. زندگی میں تو ہر وقت ہر لمحہ کچھ نہ کچھ چینجز آتی رہتی ہیں. بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے. ایسے میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی آپ کی مدد کرے جو آپ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور جو سب کچھ کر سکتی ہے. تو اس سے مدد مانگنے کا ایک فارمل طریقہ کیا ہے کہ دو نفل آپ پڑھیں, حاجت کی دعا پڑھیں اور آپ حاجت اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں. تو یہ نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ انسان کے ضمیر پر ایک بوجھ ہوتی ہے, ایک پریشانی کا سبب بنتی. ان غلطیوں کو دھونے کے لیے نماز بہت اچھی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یمح الخطایا, کہ نماز جو ہے وہ برائیوں کو دھو ڈالتی ہے. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک مثال دی کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہا لے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا اسی طرح جب انسان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں وہ ساتھ ساتھ دھلتے چلے جاتے ہیں. ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ ہم میں سے ہر شخص انسان ہے اور ہر انسان سے غلطی ہوتی. کبھی آپ کا ارادہ نہیں ہوتا, آپ کی نیت نہیں ہوتی, لیکن آپ سے ہو جاتی. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غلطی ہو جاتی تو پھر انسان کی ضمیر پہ ایک بوجھ پڑتا ہے, ایک پریشانی سی آتی ہے, ایک تکلیف ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ بعض وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ بات کیا ہے, لیکن وہ اندر کہیں سب کانشیس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کو پنچ کر رہی ہوتی ہے اور تنگ کر رہی ہوتی ہے. تو اسلام نے انسان کے اس پنچنگ سے اور اس تکلیف سے نکلنے کا راستہ بتایا, اور وہ یہ کہ وہ نماز پڑھے اور دعا کرے. تو اس کے بار بار اللہ کے حضور حاضر ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں, اور پھر وہ ایک کھلے ضمیر کے ساتھ, ایک خوشی کے ساتھ زندگی کے بہت سے کاموں میں آگے بڑھتا ہے, اور اس کی جو تعمیری صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ورنہ جب انسان اس قسم کی پریشانی کا شکار ہو, ضمیر پر کچھ بوجھ ہو, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ضمیر پر کچھ بوجھ ہوتا ہے تو انسان صحیح کام بھی کرتے کرتے الٹ کر جاتا ہے. تو انسان کی روح کو غموں سے آزاد کرنے کے لیے, گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی صفائی کا بھی کوئی انتظام ہو, اور وہ نماز ہی کے ذریعے ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک تو 5 نمازیں ہیں, پھر جمعے کی نماز مردوں کے لیے رکھی گئی. فرمایا کہ کبائر کے علاوہ, کبائر کہتے ہیں بڑے گناہوں کو, کبیرہ گناہ جیسے قتل کرنا, زنا کرنا, شراب پینا, یہ کبیرہ گناہ ہیں. فرمایا کہ کبیرہ گناہوں کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ان 5 نمازوں سے اور جمعے کے بعد جمعے سے معاف ہو جاتے ہیں. یعنی خود ان الحسنات یذھبن السیئات, جب انسان یہ نیکی کرتا ہے تو برائی خود بہت مٹ جاتی. جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان پر جب تک انسان توبہ کرتا نہیں, معافی مانگتا نہیں, اور انسان اعتراف نہیں کرتا کہ میں نے غلط کیا, اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جو آپ سے لا علمی میں ہو گئے اور پھر آپ کے نماز پڑھنے سے اور وضو کرنے سے وہ ساتھ ہی دھل گئے. جیسے لا علمی میں آئے تھے ایسے ہی یعنی کہ آپ بہت کانشیسلی کام نہیں بھی کرتے تو صرف ایک نیکی کرنے سے وہ پچھلا صاف ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن بڑے گناہوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جیسے ان کے کرنے میں آپ کا نفس اور شعور اور وہ سب انوالو ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ زنا کرنا جو ہے وہ ایک برائی ہے اور ایک حرام کام ہے اور وہ کر لے. ظاہر ہے کہ اس میں اس کی عقل بھی کام کر رہی ہے, اس کا دل بھی کام کر, اس کو سب ہوش و حواس میں تو کر رہا ہے. یا کسی کو قتل کرنے میں کوئی کہے نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا قتل کرنا ہے, غلط کام ہے. نہیں, اس میں اس کی ساری عقل سوچ سمجھ اس میں استعمال ہو رہی تھی, اور اس نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ ایک بری بات ہے. کیونکہ اگر دین کو آپ ایک طرف بھی رکھیں تو انسان کا ضمیر اور اخلاق اور معاشرہ اس کو بتاتا ہے کہ کسی انسان کی جان لینا ایک بہت بڑا جرم ہے. اور اسی طرح اور برائیاں جو ہیں, جو بڑی بڑی برائیاں ہیں, جیسے جادو کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, تو ان برائیوں کے لیے پھر ہمیں کیا بتایا گیا کہ انسان کیا کرے؟ توبہ استغفار کرے اور خود سے معافی مانگے, اور کچھ چیزوں کا کفارہ بھی, کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جب تک آپ اس کا جرمانہ نہ ادا کریں تو وہ معاف نہیں ہوتے. مثلا قتل کا گناہ ایسا ہے کہ جس کے لیے آپ کو صرف زبانی توبہ نہیں کافی, اس کے لیے آپ کو کفارہ بھی دینا ہوگا. اور اسی طرح کچھ اور برائیاں. پھر آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے اللہ کے ذکر اور دعا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے سب لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو یہ سمجھے کہ اسے اپنے سے بڑی کسی ہستی کی ضرورت نہیں. انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے سے بڑی اس رب العالمین کی ہستی کا محتاج رہتا ہے. تو نماز کے ذریعے اس سے دعا مانگتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو اس کی ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسے کہ جیسے آپ اپنا کوئی کام کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیں کہ جس کے بارے میں آپ کو تسلی ہو کہ وہ کر سکتا ہے, تو آپ کی ایک ٹینشن ختم ہو جاتی. بالکل جب ہم بہت سی ایسی چیزیں کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی, جب ہم دعا مانگ لیتے ہیں تو ہماری ایک تسلی ہو جاتی کہ ہم نے ایک ایسی ہستی کو اپنا کام کہہ دیا کہ بس اب وہ کر لے گی. اور اس سے انسان کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور زندگی کے باقی کاموں میں بہترین انوالومنٹ کے لیے آپ کے دل, روح, دماغ, شعور, احساسات, جذبات کا ایٹ پیس ہونا بہت ضروری ہے. اگر انسان ایک ایکسائٹمنٹ کی حالت میں رہتا ہے اور ایک ٹینشن اور ڈپریشن کی حالت میں رہتا ہے اور ایک ہر وقت ایک نیگیٹو جذباتی کیفیت میں رہتا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوگا اور آپ اپنی زندگی سے کچھ زیادہ بہتر کام نہیں لے سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن انسان کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے نماز. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا, آپ کو آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آتا, آپ کی اور کچھ خدمت کرتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ فعل دیکھ کر اس پر بہت خوش ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تم اتنا کچھ کرتے ہو تو مجھ سے کچھ مانگو, جو مانگو گے میں دوں گا تمہیں. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بڑا عقل مند تھا. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کوئی ظاہر چیز دیکھ کے کہتا اچھا میری فلاں ضرورت ہے پوری کر دیجیے. تو کہنے لگا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کچھ اور مانگو. تو اس نے کہا میرا سوال وہی ہے. آپ نے فرمایا اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو, یعنی نمازیں خوب پڑھا کرو تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکوں. تو یہ انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کامیابی کا وعدہ کیا گیا ان مومنوں سے جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی اور انکساری کا ثبوت دیتے ہیں. سورۃ المومنون 18 پارے کی پہلی آیت میں آتا ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے, کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں, یعنی اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں, دل کے جھکاؤ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے ساتھ ایک وقت کی پابندی کی عادت پڑتی ہے, صحت اور نظافت. آپ دیکھیں کہ ہم دن میں 5 مرتبہ کہاں اپنے دانت صاف کر سکتے ہیں. اگر نماز نہ پڑھنا ہو تو ہم میں سے کوئی اتنا اچھا نہیں کہ 5 دفعہ جا کر اپنے دانت صاف کرے, لیکن جب ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 3 مرتبہ ہم کس طرح رنس کرتے ہیں اپنے دانتوں کو کلی کے ساتھ. پھر اسی طرح اگر مسواک کوئی کرے, برش کرے, تو وہ اس کے لیے اور زیادہ ثواب کا سبب ہے, اس کے لیے بھی بہت تلقین کی گئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم ناک میں اپنے ناک کی صفائی نہیں کرتے, اگر چہرہ دھوئیں بھی تو 5 وقت اگر دن میں ہم دھوئیں گے بھی نہیں اور صاف بھی نہیں کریں گے تو وضو میں ناک بھی صاف کرنا ہوتا ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ جو ہماری سانس لینے کا پیسج ہے اس کی ایک طرح سے صفائی ہوتی رہتی ہے. پھر پاؤں کو ہم عام طور پر اتنا دھونے کا اہتمام نہیں کرتے, باقی جسم کے حصوں کو, ہاتھ, ناخن, ہر چیز جو ہے ہماری صاف ہوتی ہے, تاکہ کانوں کے اندر بھی جو مسا کے ساتھ ہم انگلی گرتے ہیں تو اس سے بھی ایک فریشنس کا احساس کے ساتھ یہ کہ اس کی صفائی بھی ہوتی رہتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نماز کے ساتھ ہی آتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے بندے پر. اچھا اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوتے ہیں اس وقت؟ وہ اس لیے ناراض نہیں ہوتے کہ اس کا کچھ نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس میں سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. جس کے آگے ساری کائنات کی ہر ہر چیز سجدہ کر رہی ہے, اسے ہمارے سجدے کی تو ضرورت ہی نہیں, ہم سے تو کچھ لینا ہی نہیں اس کو, اور نہ ہم نماز پڑھ کے کچھ احسان کر سکتے ہیں اس پر, کچھ بھی نہیں دیتے اس کو. پھر وہ ناراض کیوں ہوتا ہے جب ہم نماز نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ نماز نہ پڑھ کر ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, ہم دعا سے محروم ہوتے ہیں, ہم رزسٹر سے محروم ہوتے ہیں, ہم صحت اور تندرستی اور نظافت اور صفائی سے محروم ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے دراصل, کہ وہ ہم سے ایک اچھا کام کروانا چاہتی. آپ دیکھیں کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے تو وہ نفرت سے ڈانٹتی, جب وہ ناراض ہوتی ہے تو نفرت سے ناراض کی ہوتی نہیں, وہ کیا چاہتی ہے ناراض ہو کر, کہ یہ اپنی اصلاح کر لے, یہ اپنا فائدہ کرے. مثلاً بچے ہوم ورک نہیں کرنا چاہتے اسکول سے آ کر, یا کپڑے نہیں چینج کرنا چاہتے, یا دانت نہیں صاف کرنا چاہتے, تو ماں اصرار کے ساتھ کرواتی, بعضوں کو سختی بھی کرتی, تو یہ اس لیے سب کچھ کرتی کہ اس کو ستایا جائے, بچے کو پریشان کیا جائے؟ نہیں, وہ اس کے بھلے کے لیے کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے. تو بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ہمیں نماز نہ پڑھنے پر سزا کی بات کرتے ہیں یا ناراضگی کی بات کرتے ہیں, تو وہ اس لیے تاکہ ہم اپنے فائدے کو سوچیں, اور جو ہم ویسے نہیں سوچ رہے تو ہمیں شاید اس طرح احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو ہم دوسرے رستے سے اپنا فائدہ کر سکیں. اور پھر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ منافق ہے. ایک جگہ پر کافر کا لفظ آتا ہے, ایک جگہ منافق کا لفظ آتا ہے. منافق نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ سستی کے مارے, مصیبت کے مارے, پریشانی کے عالم میں, دل کی خوشی سے نہیں پڑھتے. قرآن پاک میں آتا ہے اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى, منافق جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بہت سستی کر کے اٹھتے ہیں, وقت کو ٹالتے رہتے ہیں, دیر کرتے رہتے ہیں, تاکہ جو تھوڑا سا وقت رہتا ہے تو جلدی جلدی اٹھ کر زمین پہ چند ٹھونگے مار لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک مرغہ دانے چننے کے لیے زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے, بس اتنی دیر ذکر کرتے ہیں نیچے جا کر, تیز تیز نماز پڑھتے ہیں. تو نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کی بات ہے. تیز تیز نماز پڑھنا اور مارے بندے بس جلدی سے پڑھ کے پھینک دینا, یہ انسان کے لیے کچھ زیادہ فائدے کی چیز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز کا دسواں یا نواں یا آٹھواں, حتیٰ کہ آدھا حصہ اس کو صرف ملتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے لَكَ مِن صَلَاتِكَ مَا أَقِلْتَ مِنْهَا, تمہیں اپنی نماز کا بس وہی حصہ ملے گا جو تم اس میں سے سمجھو گے یا شعور کے ساتھ پڑھو گے, یعنی اتنا ہی فائدہ ہوگا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ لوگ نماز بھی پڑھتے ساتھ غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یہ کیسی نماز ہے کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ کہ وہ نماز کو صحیح طور پر سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے, وہ صرف اس کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسی کہ جیسے آپ ایک دوا کھا بھی رہے ہوں پھر آپ کو درد بھی آپ کی ختم نہ ہو. مثلاً آپ کو سر درد کے لیے دو ڈسپرین لینا تھی اور آپ نے ایک ہی لی تو پوری ڈوز نہیں لی تو آپ کو صحت بھی نہیں ہو سکتی. تو بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص بظاہر نظر آ رہا کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو پوری ڈوز نہیں لی, نماز کا صحیح حق ادا نہیں کیا, تو اس کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا یا ادھورا فائدہ ہوگا, کم فائدہ ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی فائدہ نہیں, تبھی ہوتا ہے چاہے آدھا ہو یا ایک فیصد ہو یا دو ہو یا کچھ بھی, 1% ہو 2%, کچھ بھی ہو, لیکن ہوتا ضرور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص پڑھے اور اس کو کچھ بھی نہ ملے اور ایک نہیں پڑھنے والا اور وہ برابر ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نماز چھوڑ دیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو اس میں خرابی ہے اسے چھوڑ دیں. جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ماسالہ کا کمتی فقر, جہنم میں کیا چیز لے آئی؟ تو آپ ان کا جواب سنیں کہ وہ کہیں کہ لم نکن من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. ولم نکن نطعم المسکین, اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. وکنا نخوض مع الخائضین, اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی مذاق اڑاتے تھے. کیونکہ بہت سے لوگ جو خود نماز نہیں پڑھتے, جو اگر کوئی پڑھنے لگے تو اس کا مذاق شروع کر دیتے. تو نہ پڑھنے کی بھی سزا اور کسی پڑھنے والے کا مذاق اڑانے کی بھی سزا یہاں بتا دی گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ, جس شخص کی عصر کی نماز چلی گئی گویا اس کا گھر اور مال برباد ہو گیا. اتنا بڑا نقصان ہے ایک نماز چھوڑ دینے کا, اور اگر ہم سالوں سال چھوڑے رہیں تو کتنا نقصان ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ نماز کا پڑھنا جو ہے نا, یہ جسمانی اعتبار سے بھی انسان کے لیے بڑے فائدے کی چیز ہے. مسلسل ایک حرکت میں ہوتا ہے انسان نماز میں, اور حرکت جو ہے یہ کیا ہے, زندگی کی دلیل ہے. جو چیز حرکت نہیں کرتی وہ مردہ ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز حرکت کرے, حتیٰ کہ ایک ایٹم کے اندر الیکٹران اور پروٹون کی شکل میں ایک موومنٹ جاری ہے. پودے ہیں ان کے اندر حرکت ہوتی ہے, ہر چیز کے اندر یہ جاری ہے. اسی طرح جسم, انسان کا جسم جب تک حرکت کرتا ہے تو اس کے اندر لائف ہے, اور اگر حرکت ختم ہو جائے تو وہ موت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اسی وجہ سے کھیل کود کو اجازت دی گئی. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لتعلم اليهود ان في ديننا فسحا. یہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی میں کچھ حبشیوں کا کھیل دکھایا گیا تھا, وہ کچھ کرتب اپنے دکھا رہے تھے. تو عائشہ نے بھی دیکھا, کچھ لوگوں نے کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں, تاکہ یہود کو پتا چلے, یعنی نان مسلمز کو پتا چلے کہ ہمارے دین میں بڑی غصت ہے. پھر اسی طرح تیر اندازی, گھڑ سواری, اس دور کی جتنی بھی کھیل کود کی ایسی مناسب قسمیں تھی, وہ سب ان سب پر فضیلت اور ان سب کا ایک فائدہ بتایا گیا. اور اسی میں دن میں 5 مرتبہ ایک حرکت یا ایکسرسائز کا طریقہ نماز بھی ہے. یعنی ہمیں نماز اس لیے نہیں پڑھنا کہ ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں, لیکن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اس کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک خاص قسم کی حرکت سے گزارتے ہیں جو ہمارے جسمانی صحت کے لیے بہت اچھی ہے. میں جب باہر پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو مجھے ایک اپنے ملنے والی نے وہاں بتایا, وہ سوشل ورکر ہیں, تو بوڑھے لوگوں کے ساتھ وہاں پر کام کرتی ہیں, کسی ہوم کے ساتھ اٹیچڈ ہے شاید. تو میں بتایا کہ ہمارے جو مسلمان بوڑھیاں اور جو یہاں کی انگریز بوڑھیاں ہیں, ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواتین انتہائی بڑھاپے میں بھی بہت آسانی کے ساتھ بینڈ کر لیتی ہیں, نیچے سے جھک کر چیز اٹھا لی, بیٹھ کے نیچے کھڑے ہو کے, لیکن وہ لوگ یہ نہیں کر پاتے. اور اس کے لیے وہ ایک خاص قسم کی اسٹک ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ان کی گر جائے تو وہ اس سے اٹھاتے ہیں, یہ کسی دوسرے کی مدد ان کو چاہیے ہوتی ہے. تو میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا تھا, کہ اس کی نماز, کیونکہ ہم دن میں 5 مرتبہ ساری زندگی اوپر نیچے ہوتے ہیں, تو اس جسم کے اندر اتنی لچک ہوتی ہے تو بڑھاپے کی حالت میں بھی اسٹفنس نہیں ہوتی. تو یہ ایک انسان کو اپنے پاؤں پر قائم رہنے یا اپنی مدد آپ کرنے کے لیے اوپر نیچے ہونے کی جو ساری ایکسرسائز ہے, یہ فائدہ دیتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہر نماز میں آپ دیکھیں, جیسے دن میں ہم 17 فرض پڑھتے ہیں, 19 سنتیں پڑھتے ہیں اور نفل اس کے علاوہ ہے, تو میں صرف فرض اور سنت میں دیکھیں تو ہم 30 مرتبہ رکوع میں جاتے ہیں, یعنی 30 ٹائمز صرف فرض اور سنت میں 30 ٹائمز ہم بینڈ کرتے ہیں. عام طور پر اگر ہمیں کہا جائے کہ 30 ٹائم بینڈ کرنے کی ایکسرسائز کرے تو ہم اسے کون کرے, بہت مشکل ہوتا ہے نا ایک الگ سے ٹائم نکال کے. لیکن جب ہم صرف فرض اور سنت بھی پڑھتے ہیں تو 30 ٹائمز ہم رکوع میں جاتے ہیں, 30 ٹائمز ہم, یعنی 30 رکعت میں پھر 2 دفعہ سجدہ کریں تو 60 ٹائم ہم زمین پہ سر رکھتے ہیں. آپ کو سوچیں کہ وہ ساری بلڈ جو ہوتا ہے وہ چہرے کی طرف آ جاتا ہے. 60 ٹائمز ہم جب سجدہ کرتے ہیں صرف فرض اور سنت کی حالت میں, تو ہماری سارا بلڈ جو ہے وہ چہرے کی طرف آ جاتا ہے. پھر اسی طرح 60 سجدہ اور 30 رکوع ملائے تو آپ 90 ٹائمز آپ روزانہ ایک طرح سے نیچے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح سلام پھیرتے ہیں تو 30 دفعہ دائیں اور بائیں آپ نے آپ کو حرکت دیتے ہیں. ایک طرح سے گردن کی جو ہے ایکسرسائز ہوتی ہے. پھر اسی طرح جب ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو دن میں 91 ٹائمز آپ اوپر کو لے جاتے ہیں. پھر اسی طرح جب نیچے بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا بھی ایک خاص انداز بتایا گیا کہ کس طرح دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا جائے اور آخری جو ہمارا قاعدہ ہے اس میں کھڑا تو رکھنا ہے لیکن آپ نیچے کو بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مسلس کی ایکسرسائز ہے, جوڑوں کی, ساری ہڈیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو ہے ہمارے لیے جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی بہت فائدہ ہے. آپ پوچھ رہے ہیں جی ہاں کھڑے کر سکتے ہیں. کھڑے کرنے میں ایک تو ہوتا نا کہ بالکل ہی آپ اس طرح بہت اٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر پراپر سجدہ کیا جائے ان کندھوں کے برابر ہاتھ ہوں, اور ایک تو ہوتا نا ہم ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کرتے ہیں, یہ صحیح پوزیشن نہیں ہوتی. جب آپ ذرا سا ہاتھ پیچھے رکھیں یعنی کندھوں کے برابر لے کر آئیں اور ذرا سا ان کو کھول کے رکھیں اور سجدہ کریں, تو پیچھے پاؤں اٹھے ہوئے بھی ہوں تو وہ بہت اونچا پھر سجدہ نہیں ہوتا. جی فنگر نارمل رکھیں, یعنی بہت ایسے بھی نہیں کرنے چاہیے اور بہت یوں بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں ہاں قبلہ کی طرف ہی رہیں. جی جی ہاں اس طرح. اور اسی طرح یہ ہے کہ رکوع میں بھی صحیح پوزیشن جو ہے وہ عموماً میں نے دیکھا کہ خواتین خاص طور پہ صرف اتنا جھکتے ہیں, پورا اتنا جھکنا, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے پانی اوپر رکھتے تو وہ گرے نہ, بالکل لیول کیا ہے. یہ چیز ایک بہت ہمارے معاشرے میں مرد یوں کرے عورتیں یوں کرے مرد یوں, میں نے اس کے اوپر بہت دیکھا ہے, بخاری میں دیکھا مسلم میں دیکھا, مجھے کہیں بھی کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ملی کہ جس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق کیا گیا ہو. یہ ہمارے اسکالرز میں خصوصاً انڈین اسکالرز میں یہاں پر جو عورتوں کے حیا سے متعلق کچھ ایسے چیزیں خود سے انٹروڈیوس کرائی گئی ان میں زیادہ تر یہ چیزیں ملتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ یہ. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ جھک رہے اتنا جھکیں گے اتنا جھکیں, یہ جب سجدے میں چلے گئے تو آپ الٹ تو گئے نا, جب الٹ گئے تو ذرا اوپر ہو گئے یا نیچے ہو گئے اس سے تو فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جب تک صحیح پوزیشن میں ہم سجدہ نہیں کرتے تو وہ سجدے کا صحیح فائدہ نہیں ہوتا, وہ جب تک پیشانی کے اوپر بوجھ نہیں آتا تو وہ جو بلڈ کا جو فلو ہوتا ہے سر کا سر کی طرف وہ پوری طرح نہیں ہوتا. یعنی جب آپ اس طرح چپک کے زمین کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں تو وہ صحیح فائدہ حاصل نہیں ہوتا. بہت بہت تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے, لیکن بالکل زمین سے چپک کر کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو بالکل ہی اگر انسان مان لے اٹھی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ جب وہ لیٹ جاتے ہیں نا, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کتے کی طرح بازی پھیلانے شروع کر دیا ہے. سنو سر یہ ایک طرح ایک تو نا یوں نہیں کرے, بس یہ ہے کہ اس طرح یعنی کانوں کے لیے جو ہے تقریباً اس کی طرح جی ہاں کندھوں سے یعنی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی خود سے ایک وہ کر لیا گیا ہے پراپر طریقہ جو ہے نا, یہ اس طرح ہاتھ اٹھا رہے نہ تو آپ اس طرح کریں اور نہ اس طرح, یعنی اس طرح یہاں لے جانا جو اس میں ایسی تیزی نہ کرے کہ جس سے لفظ آدھے آدھے رہ جائیں یا بہت ہاری میں, لیکن یہ ہے کہ لمبی صورتیں نہیں پڑھیں آپ, کل ہو اللہ پڑھ لیں, انا آتینا پڑھ لیں, اور آخری دو رکعتوں میں تو ویسے ہی صرف الحمد پڑھنا, تو اس میں بھی ایک وقار ضرور قائم رہے. اگر آپ نے شروع کر دی, ایک حدیث میں آتا ہے من ادرک رکع من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ, جس نے نماز کی ایک رکعت بھی پا لی ٹائم میں تو گویا اس نے ساری نماز پا لی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دو پڑھی اور دو میں وقت سورج نکل جائے گا فجر میں مثلاً یا دو ڈوب جائے گا تو کوئی بات نہیں, جتنا آپ پڑھ رہے ہیں اس کو وقار کے ساتھ پڑھیں, بس یہ ایک بہت لمبی تلاوت اور وہ چیزیں نہ کریں. جی
پسندیدہ عشاء کی نماز میں تاخیر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ سمجھیں کہ بہت لیٹ ہونے میں آپ سونا شروع کر دیں گے، یا مہمان آ گئے اور وہ بہت شاید بہت ہی دیر سے جائیں، یا سفر میں آپ جا رہے ہیں، یا کوئی بھی اور، تو پھر آپ جلدی بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے. یہ ہر شخص کے اپنی ڈسکشن پہ چھوڑ دیا گیا، اور خصوصاً خواتین کے لیے، مردوں کے لیے تو جماعت کی ہوتی ہے کہ وہ جس وقت ہوگی اسی وقت پڑھنا، لیکن اکثر جو ہے یعنی زیادہ ثواب تاخیر میں ہے. لیکن اگر تاخیر میں سستی کا اندیشہ ہو یا تھکاوٹ یا نیند کا، تو پھر بہتر ہے تو پہلے. جی ہاں جی، لازم نہیں ہے. پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اس سے نماز میں خلل نہیں آتا. ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی نماز نہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے وہ 17 رکعت کو فرض بنا لیا ہے، اور اس کی وجہ سے گھبرا کے وہ کچھ بھی نہیں پڑھتے، ٹوٹلی چھوڑ دیتے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فرض، سنت اور وتر بھی پڑھ رہے ہیں تو اتنا بھی کافی ہے، لیکن آپ 17 پڑھتے پڑھتے فرض بھی چھوڑ نہ دیں. آنکھ نہیں کھلی ہے، ہاں تو اس میں جس وقت آنکھ کھلے گی اس وقت ہی آپ کی طرف پڑ جائے گا، کوئی بات نہیں. پھر فجر کے وقت ہی آپ کی طرف، جی ہاں، تو پھر آپ فجر کے وقت ہی بتر پڑ لیں. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، جی ہاں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص سو جائے اور اس کی نماز چلی جائے تو جس وقت وہ اٹھے اسی وقت پڑھ لیں، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، اس کا ارادہ تھا لیکن کوئی وجہ ہوئی اور وہ نہیں مٹ سکا. جی اس وقت اس کی قضا نہیں ہوگی، قضا وہ ہوتی کہ آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دی، یعنی وہ ایک طرح سے ادائی ہو جائے گی، کیونکہ آپ پوری نیت کر کے بتر سو رہے تھے مثلا. لیکن کچھ لوگ ہیں جیسے الارم ہی 7 بجے کا صبح لگاتے ہیں، تو وہ تو لازمی قضا کر دی انہوں نے خود، اس کی اجازت نہیں. جی جی آپ پوچھیں. یہ تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ سنت کو بھی جان بوجھ کے مستقل طور پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اگر فرض میں کوئی کمی بیشی ہو جائے گی تو سنت اور نفل سے پوری کی جائے گی، اور اگر وہ چھوڑے رکھے تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو کچھ بھی ہاتھ نہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو کہ میں تمہیں جنت میں لے جا سکوں، یعنی شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی کچھ کرو. تو اس لحاظ سے بھی پھر یہ کہ نوافل کا اہتمام جو ہے ضروری ہے. کبھی ہمیں جلدی ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو اس میں انسان نہیں پورا کر سکتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اچھا ہے کہ اگر انسان کچھ وقت نکال لے. جی نہیں، سفری نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ لوگ اس کی پابندیاں قبول کریں، ایسے ہی یہ بات بھی پسند ہے کہ لوگ اس کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھائیں، کہ جو ہمیں سہولت یا اجازت ملی ہے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ فجر کی سنت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھی 2 سنت جو ہے، لیکن ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3، اور عشاء میں 2 فرض اور وتر بھی. اس کے علاوہ اگر فارغ وقت ہے کسی کے پاس اور اپنی خوشی سے کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے سفر میں، تو کوئی حرج نہیں، آپ جتنے چاہے پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سواری پر بھی سفر کی حالت میں جیسے اونٹ پر بیٹھے ہیں تو نوافل چلتی سواری میں بھی پڑھتے رہتے تھے. سواری پہ فرض نہیں پڑھنی چاہیے, فرض کے لیے گاڑی روک لینی چاہیے, لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی بس میں یا جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور وہ تو روکا نہیں جا سکتا, تو نماز قضا کرنے سے بہتر ہے کہ پھر آپ چلتی گاڑی یا جہاز میں بھی پڑھیں. کیونکہ قرآن ابھی جو آیت میں نے کوٹ کی سناتا ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی, تو وقت کے اندر اس کو پڑھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. سنت بھی ساتھ پڑھ لیجیے, جی ہاں, اگر اسی دن آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر بہت دن بعد خیال آیا تو پھر خالی فرض بھی کافی. جی
اگر آپ کو پتا ہو آپ نے 15 دن تک رہنا ہے, ٹھیک ہے, پھر تو آپ کرو گے سفر کی.
جی
اور اگر آپ کو پتا ہے آپ نے 15 دن سے زیادہ
پھر تو آپ وہاں رہنے لگ گئے نا.
تو ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی کسی دوسرے شہر میں کام کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جو بھی کہہ رہے ہیں, اس کا اپنا گھر کسی اور سے ہے, اگر وہ اپنے گھر جاتے ہیں 4-5 دن کے لیے, تو وہ پوری نماز پڑھ رہے ہیں اور سفر کی نماز
نہیں, پھر وہ سفر کی پڑے گا. جی ہاں, اس لیے کہ پھر وہ دوسری جگہ اس کا قیام ہو گیا, دوسری جگہ جہاں وہ زیادہ دن رہ رہا ہے وہ اس کی قیام کی جگہ ہو گئی اور گھر اس کا سفر کی جگہ ہو گئی. بے شک جائیداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پڑھ سکتے. جی ہاں ہاں, پڑھ سکتے. اس میں یہ ہے کہ بس فرض ہی پڑھنے ہوتے ہیں اور عشاء کے ساتھ وتر بھی ہوتے
ہیں,
یا پہلے پڑھ لیں جیسے وقت اگر ہے, یا بعد میں پڑھ لیں. مثلاً اگر وقت کی نماز لیٹ ہو رہی ہے, بس اثر پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سورج غروب ہونے والا ہے, تو آپ پہلے وقت کی نماز پڑھیں اور پھر مغرب کے بعد اس کو ساتھ اثر قضا پڑھیں. نہیں, جب سے آپ بالغ, آپ کے پیریڈ شروع ہوئے اس وقت سے, کیونکہ نماز کا حساب اس وقت سے شروع ہوگا جب آپ بالغ ہو, مثلا 14 ایئرس یا 13, جو بھی آپ کا ہو. اسی طرح روزے بھی, زوال کے علاوہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. زوال کے علاوہ نہیں, یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے جو ہمارے لوگوں میں, کہ جب دوپہر کے 12 بجے تو قرآن بند کر دیتے ہیں. یہ کوئی کہیں پر بھی نہیں آیا, یہ خود ساختہ بات ہے. صرف اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا, اور رات کو کوئی زوال نہیں ہوتا. لوگ رات کے 12 بجے بھی روک دیتے ہیں نماز پڑھنا, تو رات کو کون سا سورج ڈھل رہا ہوتا ہے کچھ. جی, یہ مختلف اوقات میں زوال مختلف ہوتا ہے. تقریباً آپ نے دیکھی کہ جیسے 11:30 سے بازو کا 12:15 کے درمیان, بازو کا 12 سے 12:15, سردی گرمی میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے. ہم نے ایک کتاب چھوٹی سی ایک چارٹ چھپوایا تھا جس میں زوال کا ڈیلی ٹائم لکھا ہوا ہے. تو جی یہ کیوں ہے ایسے, اس لیے کہ کچھ قومیں جو ہیں سورج کو پوچھتی ہیں, اور سورج کے نکلنے کے وقت, اور جو بالکل نصف نہار پہ آ جاتا ہے, اور غروب ہونے کے وقت. جیسے آپ نے قرآن پاک میں سورت النمل میں پڑھا ہوگا ملکہ سبا کا قصہ, اس کی قوم جو تھی وہ سورج کی پجاری تھی. تو اسلام میں دیگر مذاہب کی عبادت سے ایک امتیاز قائم کرنے کے لیے یا مختلف رکھنے کے لیے ان اوقات میں عبادت سے روکا گیا جس میں دوسرے لوگ دوسری قوم میں عبادت کرتے, تاکہ ان سے ہماری ریزمبلنس نہ ہو. مجھے سورج کی طلوع ہونے کا صحیح ٹائم معلوم ہے, میرا خیال ہے 7 بجے ہے تقریباً. جی وہ ایک چارٹ ہے, اس وقت ہے نہیں میرے پاس, میں اگر ایک بھجوا دوں تو آپ لوگ یہاں کہیں لگا لیں. اس میں یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی چیک کرنا چاہے تو اپنا چیک کر سکتا ہے. کوئی حرج نہیں, آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں اور ذرا سا سائٹ پہ ہو جائیں. جی
تصویریں بھی سامنے ہونی چاہیے، کوشش کریں کہ وہاں نہ پڑے نماز. جی جی بہتر ہے، تاکہ پہلے فرض، کیونکہ فرض اگر رہتے ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے آپ کا، اگر آپ اس میں فیل اور آپشن میں پاس ہو رہے ہیں تو پاس نہیں ہے آپ. جی اس کا کیا بتاؤں، کسی صحیح حدیث سے تو ثابت نہیں، کچھ صحیح حدیثیں ہیں جس میں کچھ اس کی فضیلت بتائی گئی، تو ہمارے لوگ اکثر فرائض سے غفلت کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ویسے بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، تو اس لیے میں خود پہلے بہت اہتمام کرتی تھی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں ان کو زندگی میں اختیار کر لیا اور جو کم امپورٹنٹ تھی ان کو چھوڑ دیا. جی اس میں میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی چیزیں ہمیں آپ نے بتائی ہیں کہ اگر واقعی اگر ہم وہ کرنے لگ جائیں سارا دن میں تو ہمارے پاس کوئی وقت نہیں رہتا کہ کسی اور کی دی ہوئی کوئی چیز ہم کریں. لیکن اگر کوئی چیز کوئی بھی بزرگ آپ کو قرآن یا سنت میں سے بتاتا ہے جس میں کوئی شرک کی بات نہیں، تو ایک لمٹ کے اندر آپ اس کو پڑھ لیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی وظیفہ بتایا ہے، کوئی ایک مرتبہ ہے، کوئی تین مرتبہ ہے، سات مرتبہ ہے، دس مرتبہ ہے، 33 ٹائمز ہے اور میکسیمم 100 ٹائمز. کوئی وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 100 ٹائمز سے زیادہ کرنے کو نہیں بتایا ایٹ اے ٹائم. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہمیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں 1.25 لاکھ ختم کر لو آیت کریمہ اور اتنے لاکھ دفعہ فلاں چیز پڑھ لو، تو یہ اپنے اوپر ایک ظلم کرنے والی بات ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے ہزار دفعہ آیت کریمہ پڑھا تھا، ایک دفعہ وان سنگل ٹائم، لیکن کتنا اس میں اثر تھا کہ وہ دل سے پڑھا تھا. جب ہم کوئی ایسا وظیفہ شروع کر دیتے جس میں نمبر بہت زیادہ ہے تو ہماری جو کوالٹی ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے. اس لیے ایسی چیزوں کو اگر جیسے کچھ مخصوص آیت ہے کوئی قرآن پاک کی جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ حل ہوتا تو کوئی حرج نہیں. قرآن میں آتا ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو اگر کسی کے تجربے میں کسی خاص آیت نے فائدہ دیا ہے تو ایک لمٹ کے اندر جسے آیات شفا ہیں یا کچھ اور تو کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ان کی گنتی اتنی زیادہ نہ بڑھائیں خود سے خود کہ جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے. ایک بوجھ ہی ہے میرے خیال میں، اگر 100 ٹائمز بھی کر لیں اور دل سے کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ کسی انسان نے بتایا تو کوئی ہم پر وحی نہیں آئی کہ ہزار دفعہ ہی ضرور کریں. آپ روز اگر ایک تسبیح کرتے رہیں تو زندگی میں 7 لاکھ دفعہ ہو ہی جائے گا، لیکن سارے کام چھوڑ کے آپ صرف اس پہ بیٹھ جائیں تو اس سے ہمیں ایسی چیزیں کیوں نہیں تکلیف دی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر انسان فرائض کو بھول جاتا ہے. بہت سے لوگ ختم کرتے کرتے آیت کریمہ کا نمازیں بھی لیٹ کر دیتے ہیں یا کہیں پڑھتے بھی نہیں، تو اس طرح پھر ترتیب الٹ جاتی ہے کسی بھی چیز کی. تو بالکل ایسی ہے کہ جیسے بچوں کو آپ چاکلیٹس دیتے رہتے ہیں تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کھانا ان کے لیے زیادہ صحت مند چیز ہے جبکہ چاکلیٹس نقصان دہ. تو ہمارے یہاں بھی عموماً یہ کہ اس طرح کے وظیفے جو ہیں وہ ہمیں ان میں اٹریکشن ہوتی کہ یہ کام ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن جو اصل ڈائٹ ہے پراپر نماز پڑھنے کی یا ٹائم پر ذکر کرنے کی، صبح شام کی ذکر ہے، تو وہ ہم نہیں کرتے تو یہ ٹھیک نہیں. جی بند
تو ہم کیا ہم ایسے کرتے ہیں قرآن پڑھنے اور
اس میں جو اولاد ہوتی ہے انسان کی وہ کوئی بھی نیکی کرے صرف قرآن کی نہیں کسی قسم کی کوئی نیکی کرتی ہے تو وہ نیکی والدین کو آٹومیٹیکلی اس کا ایک حصہ ملتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات سکھاتے ہیں وہ شخص اس بات پر جب تک عمل کرتا ہے یا آگے بھی پہنچاتا ہے وہ بھی نیکی آپ کو پہنچتی ہے. خواہ وہ نہ بھی کرے کہ میں نے یہ جو نیکی کی ہے اس کا ثواب پہنچے, وہ اس کا کرنا ہی کافی ہے. اور اسی طرح جو دعا بھی آپ میت کے لیے کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ فائدہ دیتی ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. جی اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم نے خود سے ایک طریقہ بنا لیا ہے, یہ بھی ایک تکلف ہو جاتا ہے اور اپنے اوپر ایک بوجھ ڈالنے والی بات ہو جاتی ہے کہ ہم اس میں بھی اپنی کئی ذمہ داریاں اور فرائض کو چھوڑ کر ایک یہ کام شروع کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہنچے. کل ہی مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی کہ ان کے گاؤں میں کچھ رواج ایسا ہے کہ لوگ اپنی جائیداد تک بیچ کر اپنے لیے مرنے کے بعد کا کھانا زندگی میں پکوا لیتے ہیں اور سارے گاؤں کو بانٹتے ہیں کہ پتہ نہیں بعد میں کوئی پکایا گیا نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں صدقہ خراج کرنے کا تو ہر وقت حکم دیا ہے, تو وہ ہر کام جو لیتی ہے وہ ہماری آخرت ہی کے لیے ہونا چاہیے, نہ کہ کچھ کام ہمارے دنیا کے لیے اور کچھ ہم مرنے کے بعد کے لیے. ہمارا تو ہر کام مرنے کے بعد کے لیے, لیکن اچھی نیت سے اور اللہ سے رجا اور جزا پانے کے لیے ہمیں وہ کرنا ہے. تو اس میں مثلاً ایک بچہ یہ دعا مانگتا ہے نماز میں, ہر وہ نماز پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب, تو گویا روز اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ جس حدیث میں آتا ہے کہ ایسا علم جو انسان کسی کو سکھا جائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں, تو وہ بھی جب تک لوگ اس کو کرتے رہیں گے تو آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. اسلام میں بڑے ایک نیچرل وے میں بغیر کسی زائد تکلف میں پڑے جو کہ آپ اچھا کام کرتے رہیں گے وہ والدین کو اور جن جن کی نیت سے آپ اس کو کرتے ہیں ان کو خود بخود ٹرانسفر ہوتا رہے گا. جی یہ بھی خود ساختہ بات ہے, خود ساختہ ہے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اس طرح تو پھر آپ جو سانس لے رہے ہیں تو ساری ہوا کو بھی کچھ ڈس انفیکٹنٹ ڈالیں گے اس میں, یا پھر یہ ہے کہ بعض لوگ گرم چادریں دھوتے رہتے ہیں, اپنے بیڈ شیٹس دھوتے ہیں. پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کارپٹس کیوں نہیں دھوئے, اس وقت تو آپ بیٹھ جاتے ہیں, اس کو بھی کوئی حرج نہیں, کچھ فرق نہیں, سوائے اس کے کہ اگر کہیں کوئی نجاست لگ گئی تو اس کو دھو ڈالے, باقی کسی چیز کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ آپ اگر جیسے خاتون جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہیں تو پیریڈس کی حالت میں کیا ہوتا ہے, آپ آٹا گوند رہے ہیں مثلاً یا کوئی چیز مکس کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے ہاتھ تو لگ گئے اس کو, پھر اس کو کیوں کھا رہے ہیں. تو ہاتھوں کے کسی چیز سے لگ جانے سے یا جسم سے کوئی کپڑا لگ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہاتھ پر گلوز وغیرہ پہنے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, مگر تلاوت کے لیے آپ کھول کے جسے صبح میں پڑھتے ہیں وہ نہ کریں. باقی جی نہیں, وہ تو جو ایک ٹیچنگ کے لیے اور لرننگ کے لیے جو آپ نے ترجمہ لکھنا ہوتا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں جی ہاں, لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا صبح کے وقت ہم پراپر بیٹھ کے تو ایک عبادت کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ نہ کریں, لیکن لیسن کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں. جی زبانی بھی جو آپ کو آیت الکرسی رات کو پڑھنا, میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ کئی دفعہ خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بچے کی پیدائش میں اور اس وقت وہ نفاس کی حالت میں ہوتی, کیا وہ کلمہ نہیں پڑھے گی؟ پڑھے گی. تو اس لیے ذکر جو ہے وہ تو نہیں منع, کلمہ پڑھنا بھی منع نہیں ہے, دروشر بھی نہیں ہے, کچھ بھی آپ ذکر زبانی چلتے پھرتے اس حالت میں کر سکتے ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ پراپر وضو کرنا چاہیے اور جسم سے ہر طرح کی میل نجاست اتارنی چاہیے, استنجا کرنا چاہیے اور باقی سارے جسم کو دھو لینا چاہیے، کوئی بھی ایک بال برابر جگہ خشک نہیں رہنا چاہیے، کوئی کلمہ نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی اور ریچول نہیں ہے، نہ کوئی ہاں وہ پاؤں آخر میں، اس لیے کہ وہ جب انسان باتھ روم میں، اب تو یہ نا چپل ہوتے ہیں، اگر کئی جگہ ایسی تھی جہاں چپل کے بغیر لوگ کھڑے ہیں تو پھر وہ سارے جسم کا میل کچال پاؤں پہ چلا جاتا ہے، تو نکلنے سے پہلے آخر میں پاؤں دھو، وہ اس وجہ سے. جی جی بس اس میں بس دل میں جو ہوتا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں بھی آئے تو جو سننے والے ہیں ان کو دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کر دینا چاہیے. یہ خود سے لوگوں نے بنا دیا، یہ بھی ایک اپنا خود ساختہ ورژن ہے. جب بھی مجھ سے کوئی لوگ پوچھتے ہیں اچھا یہ درود مائی ہے، ایک درود مقدس ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیا اس پہ آپ کی تسلی کیوں نہیں، وہ کافی نہیں ہے؟ کیوں اپنے لیے اتنی چیزیں جمع کر رہے ہیں ایسی کہ جو بلا وجہ آپ کو ایک بوجھ کر دبا دے؟ تو اگر چھوٹا درود پڑھنا ہے تو اتنا بھی کافی، اللہم صلی اللہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اگر اللہ کا پڑھنا چاہتے تو نماز اللہ پڑھ لیں. بہت زیادہ یہ چیزیں اپنے بوجھ اپنے اوپر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دین کو آسان رہنے دیں. اس کا مطلب ہے سلام درود ہو اور سلام ہو آپ پر ہے اللہ کے رسول. حالانکہ ہمیں کیسے، ہمیں کیا سکھا دیا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اے اللہ آپ درود کے لیے. اب ہم خود کریں آپ پر ہو، کسی سے دعا نہیں مانگ رہے، تو کون سا بہتر ہوا؟ یہ دونوں کے اگر میننگ پہ غور کریں تو ایک میں ہے اے اللہ آپ رحمتیں بھیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام کی بھیجیے، تو یہ ہم ایک دعا ہے جو آپ کو بھیج رہے ہیں. اور دوسرے میں ہم کیا کریں، صلوات اور سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول. کسی کو دعا بھی نہیں مانگی ہم نے، اس میں کچھ بھی نہیں کہا، بس آپ پر ہو، کیسے ہو، کون بھیجے، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں، دعا کریں کہ وہ بھیجے. تو یہ جب ہم خود سے چیزیں گھڑ لیتے ہیں نا تو پھر وہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ لیک کر جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ دین جو ہے قرآن پاک میں آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، پورا کر دیا. اب خوابوں میں اور ادھر ادھر کے وہ قصے کر کے ہم دین میں ایڈیشنز کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے. اس لیے ان چیزوں کو ہٹا کر صرف پیور خالص دین جو قرآن و سنت میں اس کو لے لیں تو اپنے لیے بھی سہولت ہوگی اور ہم اسے مینٹین کر سکتے، چل سکیں گے اس پر. تو بہت ساری چیزیں ہم دین کے نام پہ اکٹھی کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں اور ہم اس پہ چل نہیں سکتے. قرآن پاک میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں نے اپنے اوپر جو بوجھ لادنی ہے اور جو توک ڈالنی ہے ان کو آپ کاٹ دیں گے. یہ بھی خود ساختہ ایک طریقہ ہے. نماز اگر پانچ وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سلاد بھی بھیج رہے ہیں، سلام بھی بھیج رہے ہیں، دونوں بھیج رہے ہیں. یہ ہمیں طریقے کیوں ایجاد کرنے پڑے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز تو ہم نے چھوڑ دی، فرض سے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کے لیے آلٹرنیٹ ہم نے آسان والے رنگ روپ والے شغل میلے والے ہم نے شروع کر دیے. موجزہ صرف پیغمبر کا ہوتا ہے، موجزہ پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے، عام انسانوں کی کرامت ہوتی ہے. وہ کون تھی، بس ان کا نام کیا ہے؟ کیا ہمارے لیے صلات حاجت کافی نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے میدان میں تکلیف کے وقت معجزے مانے تھے؟ کیا کیا تھا؟ دو نفل حاجت سے پڑے تھے. ہمارے لیے کافی ہے آپ کی سنت، جو آپ نے ہمیں دیا وہ زیادہ بہتر، اوتھینٹک اور ویلیوبل ہے بنسبت اس کے کہ خود سے کہانیاں گھڑ کے ہم نے دین میں ایڈیشن کریں. بلا وجہ کی ایک ذمہ داری کچھ بھی نہیں کرے, اور اس معاملے میں کوئی بہم نہ کیا کرے, کوئی ضرورت نہیں ایسی چیزوں میں پڑھنے کی. اپنے لیے ایک بوجھ ہی ڈالنے والی بات ہے, دن میں ایک دفعہ بھی کافی ہو جائے بنا تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے لیے اتنا ہی عمل رکھو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو, ایسا نہیں کہ ایک دفعہ شروع کر لو اور پھر چھوڑ دو. تو فرض تو ہم کسی طرح چھوڑ نہیں سکتے, نقل میں بس اتنا ہی رکھیں کہ جس کو آپ مینٹین کر سکیں گے. جی, اس کا نام پھر بدعت ہو جاتا ہے, یعنی دین میں خود سے نئی بات شامل کر لینا. اس سے فائدے کی بجائے ہو سکتا کہ اس لیے ان میں بعض اوقات برڈن ایسی ہو جاتی. اگر ایک نعت کے طور پہ آپ پڑھ رہے ہیں, نعت کے طور پہ, تو آپ نعت کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں, تو اس میں اللہ کے رسول کی تعریف ہے, ایک اچھے ٹیکسٹ ہے کہ جس میں آپ کی تعریف. لیکن اگر اس میں ایسی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جیسے درود تاج کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل بلائے والمبائے والقحط والمرض والعلم. اب قحط مرض علم کون دور کرتا ہے؟ اللہ. تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو گیا ایک طرح سے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہم نے, جی, تو یہ کرسچنز بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے اور ان کا ایک حصہ ہے, اور ہم بھی اسی طرف چل پڑے. تو منت اس میں یہ ہے کہ جیسے حضرت مریم نے منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہوگا میں اللہ کی راہ میں دوں, تو اس طرح کی منت انسان مان سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. جی ہاں, روزہ بھی رکھ سکتا ہے, نماز بھی, کوئی اور پیاری چیز دے دینا. جی ہاں, آٹھ کر سکتے ہیں, دونوں طرف کر سکتے ہیں. جی, آپ پوچھ لیجیے. اس میں انشاءاللہ میرا نیکسٹ لیکچر تھے نا خواتین کے بارے میں, تو اس پہ چھوڑ دیجیے, میں انشاءاللہ جب آپ کو جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے, آپ یاد رکھیے تو مجھ سے پوچھ لیجیے کہ اگر میں بھول جاؤں تو. ففٹی پرسینٹ ثواب ہوتا ہے اگر کھڑے ہو کے پڑھیں تو, 100% گناہ نہیں ہے. لیکن ہاں, لیکن دس ہزار ہم کہتے ہیں اچھا کون اٹھ کے پڑھے, تو پھر 50% نہ جا رہے گی. جی ہاں, اور ہم جوانی میں ہوں, ہمارے یہاں شاید ایک فرض کر لیا گیا کہ نفل لازمی بیٹھ گئی, یعنی ہم نے ایک زیوم کر لیا خود سے. سنت کھڑے ہو کر بھی پڑھے. جی ہاں, نفل بس بیٹھ کے پڑے گئے ہیں, حتیٰ کہ صحابہ کرام ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ کہ بیمار ہیں آپ, کھڑے نہیں ہو سکتے, تو صورت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں, اس میں تو پھر فرض بھی آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں, اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ, یہ جو خواتین سے متعلق جتنے سوال ہیں نا, آپ نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ وزٹ, مجھے اپ ڈیٹ تو یاد نہیں, لیکن اس میں آپ رکھیں. میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم موضوع کے اندر رہیں, تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک پورے سبجیکٹ پہ بات ہو جاتی. انشاءاللہ ان دونوں کوشچنس کو آپ نیکسٹ وزٹ پہ رکھ لیجیے. ٹھیک ہے, کیونکہ میری اگلی کلاس ہے اسلام آباد میں, تو میں اجازت چاہتی ہوں.
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها